ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ، مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے بچے بچے کو حدیث ثقلین زبانی یاد ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللهم صل على محمد وآل محمد، اپنی رحلت سے پہلے ایک دفعہ یا ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر اور کئی دفعہ فرمایا کہ میں عنقریب داعی اجل کو لبے کہنے والا ہوں، لیکن میں تمہیں بغیر کسی رہبر و رہنما کے، بغیر تمہیں آزاد اور بے لگام چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہاری ہدایت کا سامان اور اس کا بندوبست کر کے جا رہا ہوں. دو گرام قدر چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. دو گرام قدر چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا قرآن اور ایک میری اہل بیت اور میری عطرت. ما ان تمسکتم بهما، جب تک قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے. قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے قرآن سے تمسک کہ ہمارا کوئی عزیز اگر مرحوم ہو جائے، سیوم کی مجلس سے پہلے، چالیسویں سے کی مجلس سے پہلے، یا برسی کی مجلس سے پہلے، ان کی ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے. ایک مستحسن عمل ہے، فائدہ مند عمل ہے، پڑھنے والے کو اجر اور ثواب ملتا ہے اور مرحوم کو بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہماری مستند روایات کا یہ مضمون ہے. لوگ قرآن سے استخارہ بھی کرواتے ہیں. مجھے جو اکثر فون آتے ہیں، اگر میں وہ اس کا پرسنٹیج نکالوں، میرا خیال میں زیادہ ٹیلی فون استخارہ کے لیے آتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا قرآن سے تمسک ہے. رسم اور رواج کے مطابق اگر آپ کا کوئی عزیز کسی لمبے سفر پر جا رہا ہے تو پاس کوئی بزرگ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں تاکہ اس کا یہ سفر محفوظ رہے، یہ بھی قرآن سے تمسک کی ایک قسم ہے۔ لیکن رسول مقبول نے اس حدیث میں جس تمسک کا ذکر کیا ہے، جب تک قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اس تمسک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اپنا دین قرآن اور اہل بیت سے لے کر عمل کرو گے اس وقت تک تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، تمسک کا مطلب یہ ہے۔ قرآن آیات کی بھی دو قسمیں ہیں، معصومین کی روایات بھی دو قسم کے ہیں، یعنی مفہوم کے لحاظ سے آیت کا سمجھنا آسان ہے یا آیت کا سمجھنا مشکل ہے، معصوم کے فرمان کا سمجھنا کوئی عام فہم ہے یا غور طلب ہے، تفسیر طلب ہے، دو قسم کی ہیں۔ قرآن کی بعض آیات محکم کہلاتی ہیں، محکم، یہ نوٹ کرے یہ سب کو تمام عزیز، خصوصاً آج میرے مخاطب خصوصی طور پر تمام سامعین مخاطب ہیں، لیکن اسپیشلی اور خصوصی طور پر کاروان عباس سے وابستہ عزیز، ان کے لیے یہ معروضات میں آج پیش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ نوٹ کریں کہ قرآن آیات دو قسم کی ہیں، بعض آیات محکم کہلاتی ہیں، یعنی ایک عربی دان کے نزدیک اس کا ایک ہی معنی ہو سکتا ہے، دوسرا اس کا معنی نہیں ہو سکتا، اس آیت کو کہتے ہیں محکم آیت۔ ایک مثال ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے، اس کا یہی مطلب ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یہ میں نے جو ترجمہ کیا ہے یہی اس کا ترجمہ ہے، دوسرے ترجمے کا امکان نہیں ہے۔ یہ اور بھی درجنوں آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، ان کا ایک ہی مطلب ہے، دوسرا اس کا مطلب ہو ہی نہیں سکتا، اس کو محکم آیت کہتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، سب کو پتا ہے، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا مالک حقیقی اللہ ہے اور ہم نے لوٹ کے پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو ترجمہ کیا ہے اس کا یہی ترجمہ ہے، دوسرا ترجمہ اس کا اور کوئی بن ہی نہیں سکتا، یہی ترجمہ ہے۔ بعض آیات ہیں کہ نہیں، ان کا اور امکان بھی ہے، ہو سکتا ہے اس کا یہ ترجمہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا یہ ترجمہ ہے۔ جو خدا وہ نہیں فرمانا چاہتا آیہ کریمہ میں، جو ایک عام عربی دان اس آیت کو سن کے یا پڑھ کے سمجھ سکتا ہے۔ ان اللہ علی العرش استوا، اگر آپ عربی ٹو اردو لغت اٹھا کے دیکھیں، ان اللہ علی العرش استوا، جی اللہ کا معنی، عرش کا معنی، استوا کا معنی اگر آپ لغت میں دیکھیں گے ڈکشنری میں، اس کا مطلب بنتا ہے اللہ عرش پر براجمان ہے۔ اسی ڈکشنری کی ترجمہ کی روشنی میں بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ کا مکان ہے اور وہ عرش ہے اور وہاں پر وہ رہائش پذیر ہے، ہاں کوئی کام پڑے تو وہ زمین کا دورہ کرتا ہے، ورنہ پکی رہائش اللہ تعالیٰ کی عرش پر ہے۔ میں بہار میں پڑھ رہا تھا، وہ خلیفہ اول کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ آپ جانشین رسول ہیں، خلیفہ رسول ہے، کہا ہاں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی کا جانشین وہ ہوتا ہے کہ جس طرح نبی اپنے دور کے تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھتا ہے، اسی طرح جو نبی کا جانشین ہوتا ہے اس کا علم بھی اس زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے، آپ کا علم اصولی طور پر تمام مسلمانوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں کا کرو۔ کہا کہ اللہ زمین میں ہے یا آسمان میں؟ انہوں نے کہا آسمان میں ہے۔ اور بہت سارے ابھی تو یہ سب کھل کے سوشل میڈیا کی برکت سے اور یہ بول ٹی وی کی برکت سے، پچھلے سالوں میں آپ کو یاد ہوگا بڑا معرکۃ الآراء بحث ہوئی علماء کرام کی، بعد نے کہا عرش پر ہے، بعد نے کہا اس کا کوئی مکان نہیں ہے۔ میں انہی دنوں میں ایک مصری سکالر کا ایک خطبہ سن رہا تھا اور رد کر رہا تھا، گنڈم کر رہا تھا اس قول یا عقیدہ کو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ وہ کہتے تھے میرا سوال ہے ان لوگوں سے، ان مسلمانوں سے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش اللہ کی مخلوق ہے؟ نہج البلاغہ میں میرے اور آپ کی امام اول نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء، خدا کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا جب خدا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وقت بھی نہیں تھا، صرف خدا کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے آپ سے، اگر کوئی پوچھے جوانوں سے، سب سے پہلے صرف خدا کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے خدا نے کس کو پیدا کیا؟ رسول فرمائیں گے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور جہاں فرمایا سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا، وہاں فرمایا انا وعلی من نور واحد، خدا نے مجھے اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مخلوق اول، خدا کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، خدا کا ارادہ بنا، پروگرام بنا، خدا نے چاہا کہ میں اپنا تعارف کرا لاؤں، میری معرفت حاصل کی جائے، فخلقتک یا محمد۔ ٹھیک ہے جی، وہ عرش کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، مخلوق اول محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل پاک کا نور ہے، خلقت میں عرش الہی کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے۔ وہ مصری سکالر کہہ رہے تھے میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر قیام پذیر ہے، یہ عرش تو بہت بعد میں بنا ہے، عرش بننے سے پہلے خدا کہاں تھا؟ انہوں نے کہا آسمان میں ہے۔ جس طرح اور بہت سارے مسلمانوں کا یہ آیہ کریمہ کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی العرش استوی، لہذا اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہے، اس نے بڑی سادگی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر زمین اللہ سے خالی ہے، نتیجہ تو پھر یہی نکلتا ہے۔ انہیں اس کو ڈانٹ دیا، ہذا کلام الزنادقہ، یہ زندیق منکرین خدا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین پر نہیں ہے، زمین پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہاں کی، یعنی خاموش رہو، اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اس میں ہے کہ فخرج متعجبا و مستہزئا للاسلام، وہ تعجب کرتا ہوا اور اسلام کا مذاق اڑاتا ہوا نکل گیا۔ راستے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا امیر المومنین نے لقد علمت ما سألت عنه و اجبت به، مجھے پتہ چل گیا کہ تو نے کیا سوال کیا تھا اور تجھے کیا جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے بارے میں یہ سوال غلط ہے کہ خدا کہاں ہے، لأنه عین العین، عین العین مکان کا خدا خالق ہے، لہذا یہ کہنا کہ خدا کہاں ہے یہ سوال ہی غلط ہے۔ خدا زمانے کا خالق ہے، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ خدا کب سے ہے۔ خدا کیفیت کا خالق ہے، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ خدا کیسا ہے، خدا کی کیفیت کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کیا تمہاری کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک آدمی نے آ کے حضرت موسیٰ، ایک آدمی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا مشرق سے، توجہ رکھی گیا، آپ کی بنیادی عقائد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بغیر کسی جھجک اور تعمل کے یہ اپنے مکتب کی نمائندگی کے طور پر یہ میرے معروضات آپ جس کے سامنے چاہیں بیان کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ مشرق سے ایک فرشتہ آیا، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ اس کے بعد مشرق سے ایک فرشتہ آیا، اس سے پوچھا، مغرب سے فرشتہ آیا اس سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا، ہاں جئت من عند اللہ۔ عرش سے پتنے ساتویں آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اس سے حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ من اين جئت، کہاں سے آیا ہے، اس نے بھی یہی جواب دیا من عند اللہ۔ وہ تحت الثرى سے ایک فرشتہ آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، اس نے بھی کہا کہ میں جئت من عند اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت جو کہتی ہے، ہاں وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات موجود ہے۔ لیکن اس طرح موجود نہیں ہے، مسجد میں موجود ہے، مسجد میں اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح میں اور آپ موجود ہیں۔ مسجد کی چار دیواری نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کا بھی مسجد نے احاطہ کیا ہوا ہو، یا مسجد کی یا اس کمپلیکس کی چار دیواری نے یہ مسجد اور امام بارگاہ غسل خانہ کا احاطہ کیا ہوا ہے، اسی طرح اللہ کا کوئی احاطہ کرے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ خدا کی ذات جیسی ہے ویسے اس کو سمجھنا بشر کی بس سے باہر ہے۔ سربست ایمان لانا کہ اللہ کسی خاص جگہ محدود نہیں ہے، اللہ کا علم عین ذات خدا ہے، اللہ کی قدرت عین ذات خدا ہے، اللہ کی حیات عین ذات خدا ہے، یہ وہ باتیں ہیں میرے بزرگوں اور عزیزوں جو عقائد کے باب میں دو جمع دو چار اور تین جمع تین چھ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جتنا آپ کے سکول کالج میں وہ بنیادی باتیں ہیں، اسی طرح یہ چیزیں کہ علم خدا عین ذات خدا ہے، قدرت خدا عین ذات خدا ہے، حیات خدا عین ذات خدا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ جس طرح ہم کسی مکان کے اندر گھر جاتے ہیں۔ اتنا سربستہ ایمان خدا کی ذات پر کافی ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اس کائنات میں سب سے معتبر کلام خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کی بھی دو قسمیں ہیں، خدا کا ایک کلام وہ ہے جو آن حضرت کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بطور معجزہ نازل ہوا، وہ قرآن کہلاتا ہے، وہ 30 سپارے ہیں، 114 سورے ہیں اور 6666 قرآن کی آیات ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمان اسی قرآن کو اپنا قرآن سمجھتے ہیں، 30 سپارے، 114 سورے، 6600 آیات۔ اگر کسی شیعہ کتاب میں لکھا ہو کہ ایک اور آیت تھی جو اس موجودہ قرآن میں نہیں ہے، ایک اور آیت تھی، اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس طرح کی روایات اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔ باقی تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے قرآن جو 30 سپاروں پر مشتمل ہے اور 114 اس کے سورے ہیں اور 6600 آیات، یہ وہ کلام ہے جو بطور معجزہ رسول خدا کے قلب پاک پر نازل ہوا، یہ معجزہ ہے۔ اور یہ نقطہ یاد رکھے میرے بزرگوں اور عزیزوں، قرآن معجزہ ہے۔ کیوں معجزہ ہے؟ ایک وجہ نہیں ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی، کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک قرآن کی وجہ اس کے جملوں کی خاص ترتیب، اس کے الفاظ کی خاص ترتیب، اس کے حروف کی خاص ترتیب۔
اس قرآن کی آیات کو، اس کے جملوں کو، اس کے الفاظ کو، حروف کو اللہ نے اس طرح ترتیب دی ہے کہ خدا نے گنجائش نہیں رکھی کہ کوئی اور انسان ایک لفظ اس میں شامل کرے یا ایک حرف اپنی طرف سے شامل کرے، گنجائش ہی نہیں چھوڑی، فوراً پتہ چل جائے گا۔ بالکل ایسے جیسا میں نے اسے مجلس مثال دی تھی، یہ عزیز ہے، ہاں کالے کپڑے پہنا ہوا ہے، تو یہ اپنے کالے کپڑوں کے اوپر کوئی وہ سفید رنگ کا کوئی پیوند لگا دے، فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ پیوند ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ اس میں کوئی مائی کا لال مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کسی آیت کو شامل نہیں کر سکتا، فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور نہ گھٹا سکتا ہے، اس کا بھی فوراً پتہ چلتا ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو اس ترتیب کے ساتھ اتارا ہے کہ کوئی مائی کا لال ایک آیت نہ اس میں شامل کر سکتا ہے، نہ ایک آیت کو قرآن میں سے نکال کے کم کر سکتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے کہ شیعوں کا قرآن 40 سپاروں کا ہے، شیعوں کا قرآن سعودیہ سے چھپ کے آئے، مصر سے چھپ کے آئے، الجزائر سے چھپ کے آئے، ایران یا عراق سے چھپ کے آئے، اس کو شیعہ قرآن مانتا ہے، اور سنی بھی اسی کو قرآن مانتا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے مستند اور معتبر کلام اللہ کا کلام ہے، خصوصاً اللہ کا وہ کلام جو قرآن کے نام سے آن حضرت کے قلب پاک پر نازل ہوا۔ معصوم کا فرمان ہے اللہ کا کلام اور مخلوق کے کلام میں وہ فرق ہے جو خود خدا اور اس کی مخلوق میں فرق ہے۔ جی، مخلوق پر خدا کو جتنی برتری یا فضیلت حاصل ہے، اتنی ہی برتری اور فضیلت خدا کے کلام کو مخلوق کی کلام پر وہ برتری حاصل ہے۔ اور امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ فرمایا گیا ہے وہ خالق کے کلام کے بعد اور بشر کے کلام میں سب سے افضل کلام امیر المومنین کے کلام نہج البلاغہ ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محکمات قرآن، اس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن کی بعض آیات محکم ہے، ایک ہی اس کا ترجمہ ہے، دوسرے ترجمے کا احتمال یا امکان بھی نہیں ہے۔ مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، متشابہ اس کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں، کئی ترجموں کا احتمال ہے، جیسے قرآن میں ہے وقالت الیہود ید اللہ مبسوطت غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں میں آپ کو، یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو نا، ان کو یہ پتہ نہیں ابھی تک اللہ کے ہاتھ ہے یا نہیں۔ اللہ کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، نہ اللہ تعالیٰ کے جگر ہے، نہ گردہ ہے، ہاں یہ جس کی وجہ سے ہمارے بدن میں خون گردش کرتا ہے، یہ نظام اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے، ہم اگر لکیر کے فقیر بنے، یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم ان کے اپنے ہاتھ بند جائیں، ولعنوا بما قالوا، اور اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح شیعہ نماز میں حال کھول کے پڑھتا ہے شیعہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، اور خدا فرماتا ہے نہیں، میں کھول کے پڑھتا ہوں۔ اصل نماز اللہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے جو کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ بل یداہ مبسوطتان، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد، ان بیچاروں کی گمراہی کی جڑ اور سبب اہل بیت کو ترک کرنا ہے، اہل بیت سے تمسک نہیں کیا۔ اہل بیت سے جب تک تمسک نہیں کرو گے، قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اہل بیت سے تمسک سے بھی محروم اور قرآن سے تمسک سے بھی محروم. ہاں امام موسیٰ کاظم سے پوچھیں کہ بل یداہ مبسوطتان کا مطلب کیا ہے، ایک خاص سوچ تھی یہودیوں کی اس کو رد کر رہا ہے اللہ تعالی. یہ آپ کے شعر میں خلش باقی نہ رہے، یہ میں اس شبہ کا ازالہ کرتا ہوں. باواد بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہودیوں کی سوچ یہ تھی، آج بھی کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے، وقتاً فوقتاً ان کی زبان پر اس سوچ کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے، اور وہ یہ کہ بس قلم تقدیر نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس میں تبدیلی کی یا الہی فیصلے میں کسی ترمیم یا نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سوچ تھی، اللہ تعالیٰ اس سوچ کو رد کر رہا ہے. خدا فرماتا ہے کہ نہیں، میں نے تمہارے بعض اعمال میں وہ طاقت رکھی ہے. توجہ ہے، میں نے تمہارے بعض اعمال میں وہ طاقت رکھی ہے جو میرے فیصلے اور تقدیر کو بدل سکتی ہے. یہ خدا نے فرمایا ہے، دعا میں وہ میں نے طاقت رکھی ہے جو، خدا فرماتا ہے میں نے دعا میں وہ طاقت رکھی ہے جو میرے فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے. میں نے صدقہ کو، صدقہ جو آپ دیتے ہیں اس میں وہ طاقت رکھی ہے صدقے میں، کہ میں نے فیصلہ کیا کہ فلان تاریخ کو اسرائیل آئے گا فلان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، لیکن جب صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل کو اسرائیل کو روک دیتا ہے، اس بندے نے صدقہ دیا ہے لہذا اس کی روح قبض نہ کر. بل یداہ مبسوطتان کا مطلب غلت ایدیہم، وہ یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ اپنے فیصلے میں کوئی ترمیم یا رد و بدل نظر ثانی نہیں کرتا، ایک دفعہ قلم تقدیر نے لکھ دیا بس وہ ہو کے رہے گا. اچھا جی، بے احتیاطی میں وہ ڈرائیونگ نہیں آتی، یا فرض کیجئے وہ نیند کا غلبہ ہے گاڑی کہیں لگ جائے، بس مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نیند پوری نہیں کریں گے اور ڈرائیونگ کریں گے تو گاڑی ماریں گے کہیں، یہ مقدر میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قصوروار وہ اللہ کی تقدیر، اللہ نہیں ہے، قصوروار آپ خود ہیں. قلم تقدیر نے ان کو رد کر رہا ہے. بل یداہ مبسوطتان کا مطلب یہ ہے اللہ کی قدرت ہم وقت کار فرما ہے، وہ پابند نہیں ہے، جب چاہے اپنے فیصلے کو تبدیل کرے. اسی طرح معصومین کی روایات بھی دو قسم کی ہیں، بعض روایات ایسی ہیں جن کا ایک ہی معنی ہے، دوسرے معنی کا امکان نہیں ہے. بعض روایات ہیں نہیں، ان کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. یہ خود معصوم بتائیں گے کہ ہمارے اس فرمان کا مطلب کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرزند پیغمبر لوگ آپ کی طرف سے ایک روایت بیان کرتے ہیں، صادق آل محمد نے یہ فرمایا ہے، آج یا آپ اس متن کی تردید کریں کہ آپ کا فرمان نہیں ہے، یا تصدیق کریں. کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا عرفت فاعمل ما شئت، تم جب اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کر لو، وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا آج کے دور میں امام زمان، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اذا عرفت فاعمل ما شئت. اب ایک عام عربی دان جو ڈکشنری کی روشنی میں معصوم کے کلام کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے وہ یہی سمجھے گا، اذا عرفتا، جب اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کر لو علی سے لے کر امام زمان تک، فعمل ما شئت، جو عمل چاہے کرو. ترجمہ یہ بنتا ہے، آپ کا ضمیر، آپ کا وجدان اس ترجمہ کو قبول کرتا ہے کہ امام نے فرمایا ہو بس ہماری امامت کا اقرار کرو، اس کے بعد پدر مادر آزاد جو مرضی کرو. حلال کرو حرام کرو، واجب کو بجا لاؤ یا ترک کرو، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، تمہیں این او سی مل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ تم نے اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کر لی ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ پہلے فرمایا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد جو مرضی کریں اللہ نہیں پوچھے گا، حرام کریں، حلال کریں، واجب کو ترک کریں، شراب پیے، رخصت رشوت لیں، سود لیں، کرپشن کریں، اللہ نہیں پوچھے گا؟ فرمایا جو میرے فرمان کا یہ ترجمہ کرتے ہیں اور مطلب لیتے ہیں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ مولا یہ ظاہری ترجمہ تو اس کا یہی بنتا ہے، پھر آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ فرمایا میرا مقصد یہ ہے، اذا عرفت فاعمل ما شئت من قلیل العمل او کثیرہ فانہ مقبول۔ ہماری معرفت حاصل کرنے کے بعد، بارہ اماموں کی امامت کے اقرار کے بعد، تھوڑا عمل کرو وہ بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، کم عمل کرو وہ بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر ہماری معرفت کے بغیر کرو گے تمہارا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ لمبی چوڑی تمہید میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے بیان کی ہے کہ ہمارے عقائد کے حوالے سے، فقہی احکام کے حوالے سے، معاملات نکاح، طلاق، تجارت، کاروبار، ان کے حوالے سے قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو محکم ہیں، ان کا دوسرے معنی کا امکان ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن نہایت افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے دور میں ہمارے ہی حلقوں میں اور اسی منبر حسینی پر سے قرآنی آیات کے سراسر مفہوم کے خلاف مطالب بیان کیے جاتے ہیں، اور داد بھی لے کے جاتا ہے غلط مطالب بیان کرنے والا، اور ٹھیک ٹھاک رقم بھی بٹور کے چلا جاتا ہے۔ اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ قرآن کا کوئی مستند ترجمہ پڑھیں، ایک مرتبہ آپ کو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کوئی بھی ترجمہ مولانا فرمان کا پڑھیں، مولانا مقبول کا پڑھیں، ذیشان حیدر جوادی کا پڑھیں، علی نقی نقوی کا پڑھیں، مولانا حافظ ریاض صاحب کا پڑھیں، شیخ محسن علی کا پڑھیں، کسی بھی شیعہ ترجمہ کو ایک دفعہ اول سے لے کر آخر تک پڑھیں، جی محکمات قرآن آپ کو بتائیں گے کہ فلان کی گفتگو سچ ہے اور حق ہے اور فلان جھوٹ بولتا ہے اور قرآن کے خلاف اور مکتب اہل بیت کے خلاف بولتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ وہ کلپ آپ نے سنی ہوگی نا جو ہزاروں کے مجمع میں بولتا ہے اور ہزاروں داد دیتے ہیں، وہ ہزاروں کے مجمع میں کہتے میرے مولا نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا نبیوں کو میں نے بھیجا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سامعین میں سے کسی ایک نے بھی قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں پڑھا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے میں نے نبیوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے، حق اور باطل میں تمیز کا معیار اور کسوٹی بھی ان کو دے کے بھیجا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ اس نبی کی قیادت میں عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کریں۔ خدا کہتا ہے نبیوں کو میں بھیجتا ہوں۔ علی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں، نہیں اللہ میاں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نبیوں کو میں نے بھیجا ہے۔ اگر علی اللہ کو چیلنج کرتا ہے، علی قرآن کو چیلنج کرتا ہے، یہ رسول کے پھر فرمان کہاں جائے گا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لن یفترقا، علی نہ قرآن سے جدا ہو سکتا ہے نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے۔ صرف علی نہیں، بارہ کے بارہ امام نہ قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں اور نہ قرآن
دین سے جدا ہو سکتا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر امام کی جیب میں ایک چھوٹا سا پاکٹ سائز کا قرآن ہے جو ان کے سینے سے لگا رہتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 12 اماموں نے اپنی پوری زندگی میں قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کی. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا جی، میرے مولا نے فرمایا ہے بارش بھی میں برساتا ہوں. اس سورہ واقعہ میں میرے بھائی قرآن اپنے مرحوم کو آپ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں. نکیر اور منکر جب تم سے پوچھیں کہ تمہاری کتاب کیا ہے، ان سے کہو میری کتاب قرآن ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی میں اپنے سارے عقائد اور احکام قرآن سے لے کر اور اس پر عمل کرنے کا پابند ہوں. مردوں کو بخشوانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنا دین پورا قرآن سے لینا ہے. پورا دین. والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی. اور پھر امیر المومنین سے لے کر 12 اماموں تک ایک امام کا نام اور ولدیت کے ساتھ بتاتے ہیں نکیر و منکر کو، ہاؤلائے ائمتی، یہ میرے 12 امام ہیں. بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرو فی الدنیا والآخرہ. میرے دل میں ان کی ولا اور محبت ہے، اور ان کے دشمنوں سے نہ میرا دنیا میں کوئی تعلق ہے نہ کوئی آخرت میں. محکمات قرآن کے خلاف بولا جا رہا ہے. اور بولنا تو ایک مقام افسوس ہے، لیکن اس محکمات قرآن کے خلاف بولنے والے کو جو تائید دی جاتی ہے ناریوں کے گونج میں، اس کی جو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، وہ بھی غلط بات کی تائید بھی غلط ہے، وہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہے. میں ایک رسول خدا کا فرمان آپ کی خدمت میں سناتا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل میں نے عرض کیا تھا، معصوم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ ہمارا مقرب، سب سے زیادہ جس کو ہم چاہتے ہیں، وہ ہے جس کو زیادہ سے زیادہ ہمارا کلام یاد ہو. آپ اگر چاہتے ہیں کہ امام کا قرب حاصل ہو جائے، آپ اگر چاہتے ہیں اہل بیت آپ سے محبت کرے، تلاش کریں اہل بیت کے مستند کلام کو اور اس کو یاد کریں اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں. چونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تم ہمارا کلام دنیا والوں تک پہنچاؤ، اس میں معجزہ ہے. اذا سمع الناس محاسن کلامنا، لوگ جب ہمارے کلام کے حسن کو، اس کی شیرینی کو اور اس میں موجود لذت کو جب درک کریں گے، اتبعونا، کسی مناظرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارا کلام سن کے لوگ ہماری اتباع کرنے لگیں گے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. وہ حدیث یہ ہے جو میں اکثر سناتا رہتا ہوں. آج میرا کچھ موضوع اور تھا، کچھ اور روایتیں نوٹ کر کے لایا تھا، وہ انشاءاللہ کل سناؤں گا. یہ روایت آج سنیے. رسول خدا نے فرمایا ہے، البخیل کل البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی. دنیا والوں کے نزدیک بخیل کنجوس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال ہو لیکن اس کے خرچ کرنے میں سے وہ قطرائے خرچ نہ کرے. رسول خدا فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ ہے جو میرا نام سنے لیکن مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجے. باواز بلند درود بھیجے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور مستند اور معتبر حدیث میں رسول خدا نے فرمایا، فَإِنَّهَا تَحُدُّ الذُّنُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ. ایک مرتبہ جب آپ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، آپ کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، بخشے جاتے ہیں، جس طرح موسم خزان کی سردی سے درخت کے پتے گرتے اور جھڑتے ہیں. بخشوائی اپنے آپ کو محمد و آل محمد پر درود بھیج کے. اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. اور یہ جو انہوں نے آپ سے کہا نا بلندتر صلوات، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، شاید انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہو، لیکن یہ رسول خدا کا فرمان کا ترجمہ ہے.
فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جہاں بھی کسی مجلس میں جاتے ہیں اور بانی مجلس یا سٹیج سیکٹری یا خطیب آپ سے درود کی درخواست کرے، وہاں رسول کے اس فرمان پر آپ عمل کریں، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جب درود بھیجو آہستہ مت بھیجو، بلند آواز میں درود بھیجو، آہستہ درود کا بھی تم کو ثواب ملتا ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں، بلند آواز سے بھیجو گے اس سے بھی گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور اجر ملتا ہے، لیکن بلند آواز کے درود میں ایک خاص برکت ہے، وہ آہستہ درود میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، جو بلند آواز سے درود بھیجے منافقت اس سے دور رہتی ہے۔ اللہ یہ ہے رسول خدا کا، اس مضمون کی درجنوں روایتیں ہیں، درجنوں نمونے کے طور پر یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ جب تک وحی الہی نہ ہو رسول نہیں بولتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا فرمان اگر آپ کو میں سنا رہا ہوں بالواسطہ ایک واسطے سے خدا کا کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں، رسول کا کلام سنانے کا مطلب ہاں خدا کا کلام، امام زمان کا کوئی فرمان آپ کو سناتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ 11, 12, 13 واسطوں سے اللہ کا کلام آپ کو سناتا ہوں، معصوم اپنی طرف سے کوئی شریعت کا حکم بیان نہیں کرتا، وہی بیان فرماتا ہے جو اپنے معصوم آبا و اجداد کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف سے منقول ہوتا ہے۔ فرمایا لا يتکلم الرجل بکلمۃ حق اخذ بها، نوٹ کرے میرے بزرگوں اور عزیز و جوانوں، رسول خدا نے فرمایا جو بندے خدا بھی ہاں کسی ممبر کے اوپر بیٹھ کے یا کسی نجی محفل میں کوئی حق کی بات کرے، حق کی بات، حق اور سچ کی تلاش میں جائیں، آسانی اور سہولت کی تلاش میں نہ جائیں، یہ دیکھیں کہ کون سچ کہتا ہے اور کون حق کی بات کرتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ کس کی تقریر سننے کے نتیجے میں آسانی سے جنت میں جائے گا بندہ، یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ سچ کون کہتا ہے، حق کون کہتا ہے، سچ اور حق کدھر ہے، یا قرآن میں ہے یا اہل بیت کے مستند اور معتبر کلام میں ہے، سچ ادھر ہے۔ لا يتکلم الرجل بکلمۃ حق اخذ بها، کوئی بھی بندے خدا اگر کسی محفل میں یا ممبر کے اوپر بیٹھ کے کوئی حق کی بات کرے اور سامعین اس حق کی بات کو سن کے اس پر عمل کریں، جی مثال کے طور پر میں آپ کو ابھی 40 کی آمد ہے، بہت سارے خوش قسمت مومنین نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کی، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللهم صل على محمد وآل محمد، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی 5 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی زیارت 40 ہے۔ ہاں کوئی بھی خطیب آپ کے سامنے امام حسین کی قبر کی زیارت کے فضائل بیان کرے، امام حسین نانا کی گود میں تھے، عجیب روایت ہے، کامل زیارت میں ہے یہ، نانا کی گود میں تھے، اب کتنے سال کے تھے اس کا ذکر نہیں ہے، اتنے چھوٹے تھے کہ گود میں اٹھانے کے قابل تھے، بنی ہاشم کا بچہ اگر 2 کا ہوتا تو وہ گود میں اٹھانے کے قابل نہیں رہتا تھا، چھوٹے تھے، اور نانا کی گود میں بیٹھ کے نانا سے پوچھا ما ثواب من زارک، نانا جو آپ کی زیارت کرے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا، ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی جو زیارت کرے اس کو کتنا اجر ملے گا، تفصیل سے رسول خدا نے جواب دیا، فرمایا بیٹے حسین من زارنی فی حیاتی او بعد موتی، جو میری زیارت کرے گا میری زندگی میں، ظاہر زندگی میں چہرہ انور کی زیارت ہوگی او بعد موتی، یا میری رحلت کے بعد، ظاہر رحلت کے بعد قبر مطہر کی زیارت ہوگی، او زار اباک حیا او میتا، یا تیرے بابا علی کی زیارت کرے زندگی میں چہرے کی اور شہادت کے بعد قبر مطہر کی، او زار اخاک حیا او میتا، یا تیرے بھائی حسن کی زیارت کرے زندگی میں چہرہ انور کی یا شہادت کے بعد قبر مطہر کی، او زارک حیا او میتا، یا تیری زیارت کرے زندگی میں یا شہادت کے بعد، حقیق علیا، یہ عجیب جملہ ہے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حقیق علیا، اس زوار کا میرے رسول کے اوپر حق بنتا ہے، ان اخلصہ من احوال یوم القیامہ، کہ روز قیامت، قیامت کی ہولناکیوں سے میں اس کو نجات دوں. حقیق علیا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. کروڑوں دفعہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ خوش قسمت جو جائیں گے اربعین میں اور نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کریں گے. حقیق علیہ، بعض روایات میں ہے آخذ بعضدی ہی، اس زوار کے ہاتھ کو یہاں سے میں پکڑوں گا اور قیامت کی سختیوں سے اس کو نجات دلاؤں گا. کس کو؟ جو میری یا تیرے بابا کی یا تیرے بھائی کی یا تیری زیارت کرے. ایک عالم دین نواسے پیغمبر کے قبر کی زیارت کے فضائل بیان کرے، یا امیر المومنین، یا رسول خدا، یا امام رضا. اور سامعین نے اس روایت کو سنا، سن کے زیارت کا فیصلہ کیا، تیاری کی، اور امام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. رسول خدا کا فرمان یہ بتاتا ہے، جتنے لوگ اس روایت پر عمل کر کے زیارت کے لیے جائیں گے، جتنا ثواب ان سب کو ملے گا، اتنا ہی ثواب بیان کرنے والے کو ملے گا جس نے آپ کو آمادہ اور تیار کیا. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، لا يتکلم الرجل بکلمۃ حق اخذ بها، کوئی حق کی بات کرے، اخذ بها، اور سامعین سننے والے اس حق کی بات کو سن کر عمل کرے، الا وله اجر من عمل بها. آگے تصریح ہے، ایسا نہیں کہ امام حسین کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ سننے والوں میں اور فضیلت بیان کرنے والوں میں تقسیم ہوگا، ہزار ہیں تو ہزار حصوں میں، سو ہے تو سو حصوں میں، پانچ سو ہے تو سو حصوں میں، نہیں، بیان کرنے والے کو بھی اور سن کر عمل کرنے والے سب کو فل زیارت کا ثواب ملے گا، سب کو بغیر اس کے کی کوئی کمی آئے، سب کو فل زیارت کا ثواب ملے گا. آگے اس کے بعد وہ واقعاً وہ رونگٹے کھڑے دینے والی ہے، وَلَا يَتَكَلْرَمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَتِ ظَلَالٍ، اور اگر خطیب کوئی گمراہ کن بات کرتا ہے، جی سٹیج پر بیٹھ کے ہزاروں کے مجمع میں امیر المومنین کے بارے میں کہے میرا خالق، اور ہزاروں کے مجمع میں سے ایک بھی نہیں بولتا، یہ شرم سے جو ہے نا وہ سر جھکانے والا مرحلہ ہے. امام جعفر صادق، ہر امام، وہ لبنان کے ایک عالم دین ہیں جعفر مرتضی آملی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نقش خاتم النبی والائمہ، جی نبی اور ائمہ معصومین کے انگوٹھی کا نقش، کہ رسول خدا کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا، امیر المومنین کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا، امام حسن کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا، امام حسین، امام جعفر صادق کی انگوٹھی پر قرآن کی یہ آیت درج تھی، نقش تھی کندہ، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا، ہر مخلوق کا خالق اللہ تعالی کی ذات ہے. یہ انگوٹھی کی تحریر، یہ انگوٹھی پہنے والے کے خیالات اور عقائد کی وہ ترجمان ہوا کرتی ہے، اللہ خالق کل شیء، وہ خدا یہ فرماتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی انگوٹھی پر یہ لکھواتے ہیں اور وہ جری اور گستاخ کھڑے ہو کہتا ہے کہ میرا خالق علی، ابھی تیر نوحہ بن گیا، تمام حدود توحید کے وہ کراس کر گئے. باقاعدہ ماتم آپ نے سنا ہوگا، علی اللہ علی اللہ علی، اللہ کا ماتم ہو رہا ہے. یہ ہیں در حقیقت شیعوں کے قاتل، ان کے ان ناروں کو سن کے وہ دہشت گردوں کو جواز ملتا ہے، بہانہ ملتا ہے، دیکھو یہ اللہ اللہ کو نہیں مانتے، علی کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کہنے والا وہ اسلام کے دائرے میں رہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں ٹوکا جاتا؟ وَلَا يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ، عقائد کے بارے میں کوئی گمراہ کن بات کرے، فرائض اور واجبات کی اہمیت کو کم کرے، یا حرام کاموں کی سنگینی اور قباحت کو کم کرے، جس کے نتیجے میں لوگ واجب کو ترک کریں، یا کسی حرام کام کے حجاب کے بے حجابی کے حق میں بولے اور ایک خاتون اپنا پردہ ترک کرے، نماز کے خلاف بولے اور ایک نمازی اپنی نماز چھوڑ دے، وہ اس یہ روایت کہتی ہے الا وعلیہ وزر من عمل بها۔ جی یہ اس غلط گفتگو کو سن کے نماز کو ترک کرنے والے جتنے گناہگار ہوں گے، اتنے ہی نماز کے خلاف بولنے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہوگا۔ جتنی سزا تارک الصلاۃ کو ملے گی، اتنے ہی وہ نماز کا مذاق اڑانے والا، اور نے کون سی نماز پڑھی تھی، وہ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا تھا، وہ نواسۂ پیغمبر نے کربلا میں قائم، مجھے نہیں معلوم نماز سے دشمنی کیا ہے ان لوگوں کی۔ رسول خدا جس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں، نماز سے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، ظہر کا وقت قریب قریب تھا، رسول خدا اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا نے بلال سے کہا جاؤ بلال آزان دو، ارحنا یا بلال، یہ ہماری بے قراری کی کیفیت کو ختم کرو، نماز پڑھیں گے تو قرار ملے گا، سکون ملے گا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حق، حق کی بالادستی، دو محرم کو جب یہ توحید کا محافظ، 100% ایک حقیقت ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، توحید کا محافظ کاروان، حسینی کاروان یہ توحید کا محافظ ہے، کس طرح ہے وہ طولانی روایت جو کہ وہ حسین بن روح نے امام زمان سے نقل کی ہے، وہ میں کل یا پرسوں کی مجلس میں عرض کروں گا کہ کس طرح یہ قافلہ حسینی توحید کا محافظ تھا، اور کس طرح اس قافلے نے توحید کی حفاظت کی۔ یہ توحید کا محافظ کاروان وہ کربلا کی سرزمین میں قدم رکھتا ہے، امام حسین کے زبان مبارک سے کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کلمہ استرجاع کہتے ہیں۔ امام حسین نے اس آیت کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم شکل پیغمبر نے پوچھا بابا یہ آیت تو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی کی موت کی خبر ملے، یہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ فرمایا بیٹے شاید تم نے نہیں سنی، ہاتف کی آواز میں نے سنی، ہاتف کہہ رہا تھا منادی یہ قوم اپنی آخری منزل کی طرف جا رہی ہے اور موت ان کے سروں پر ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اس آواز کو سن کے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون آیت کی تلاوت کی ہے۔ یہاں ہم شکل پیغمبر نے فرمایا بابا اولسنا علی الحق، بابا ہم حق پر ہیں، کوئی شک نہیں ہم حق پر ہیں، کیا ہم حق کی بالادستی کو ثابت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے؟ کہا ہاں بیٹے۔ فرمایا اذن لا نبالی بالموت، پھر بابا ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم شکل پیغمبر یہ اپنے مولا اپنے بابا کے پاس مرنے کی اجازت لینے آتا ہے، مرنے کی مشکل سے اجازت دی، لیکن اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے نواسۂ پیغمبر نے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا گواہ رہنا، لقد برد الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا، اس قوم جفاوار کے مقابلے میں اب میرا وہ کڑیل جوان جا رہا ہے جو شکل صورت اور کردار میں تیرے رسول کا مشابہ تھا۔ یہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ بیٹے کی محبت میں نہیں کہہ رہے، ہاں وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا اِذَا زِيَارَتَ رَسُولِ اللَّهِ، پالنے والے ہم جب کبھی رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتے تھے، نظرنا الیہ اس جوان کے چہرے کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ گویا آج کے بعد ہم رسول کی زیارت سے محروم ہو رہے ہیں۔ جہاد کا حق ادا کیا، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اور آ کے اپنے بابا سے ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا، فرمایا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اسلحے کا وزن الگ ہے۔ ہاں پانی کب سے بند ہوا تھا؟ 7 محرم سے پانی بند تھا۔ اکبر انہی خیمے میں رہتے تھے، وہ باہر کربلا کے حرم کی خیموں سے باہر نہیں جاتے تھے۔ اکبر کو پتا تھا کہ سارے مشکیزے بھی خشک ہیں اور سارے برتن بھی خشک ہیں، کیوں بابا سے پانی مانگ کے بابے کا دل دکھا رہے ہیں؟ پانی نہیں تھا، کیوں مانگ رہے ہیں؟ هل الى شربت ماء من سبيل لاتقوى بها على الاعداء، بابا ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جائے میں راہ خدا میں ان دشمنوں کے مقابلے میں بہتر جہاد کر سکوں گا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے اکبر کو پتا تھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے، نہ کسی مشک میں نہ کسی برتن میں، اس کے باوجود بابا سے پانی اس لیے مانگا۔ اکبر نے کئی دفعہ بابا سے بچپن میں پھل مانگا تھا جس کا موسم نہیں ہوتا تھا، اور حسین بطور معجزہ جنت سے منگوا کے اکبر کو پھل کھلاتے تھے۔ آ کے بابا سے اس لیے مانگا کہ شاید بطور معجزہ کوثر سے کوئی جام منگوا کے پلا دیں۔ ہاتھ لسان بیٹے ذرا اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھو، ایک منٹ لمحے کے لیے اپنی زبان بابا کے زبان کے اوپر رکھی اور یہ کہہ کے فوراً باہر نکال لی، اب اتا لسانی کا ای اسمن لسانی، آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک لگ رہی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکبر جاؤ ہاں اور جہاد کرو، تمہیں ابھی بس تھوڑی دیر میں رسول خدا وہ جام پلائیں گے جس کے بعد کبھی بھی تجھے پیاس محسوس نہیں ہوگی، آتش تجھے محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں جہاد کا حق ادا کیا، ہاں ایک ظالم کا نیزہ آپ کے حلق مبارک پر لگا۔ میں نے نجف میں ایک خطیب کا وہ کی مجلس سنی ہے جو حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھ رہے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت علی اکبر جس گھوڑے پر سوار ہو کے گئے تھے اس نسل کا نام فرس اصیل تھا، اس کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ جب تک یہ محسوس کرتا کہ میرا سوار اس میں سنبھلنے کی طاقت موجود ہے، سوار جہاں کی ہدایت کرتا وہاں یہ چل پڑتا، اور اگر یہ محسوس کرتا کہ اب میرا سوار زخمی ہو گیا ہے اور سنبھلنے کی طاقت اب نہیں رہی، اس کو اسی جگہ پہنچاتا تھا جہاں سے وہ چلا ہوتا تھا۔ عزاداران گرامی، جب اس ہاں برشی کے لگنے کے بعد ہم شکل پیغمبر جی نے فرس پر سنبھل نہ سکے، اپنے دونوں بازو ہاں گھوڑے کے بابا اس میں گردن میں ڈالی، شاید واپس مجھے خیمگاہ پہنچائے گا اس امید سے، لیکن آپ کے سر مبارک کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں اتر آیا، خیمگاہ کا راستہ نظر نہیں آیا۔ فحملہ الی معسکر الاعداء، آپ کا گھوڑا آپ کو وہ دشمنوں کے نرغے میں آپ تک پہنچایا۔ پھر مقتل کی کتابیں کہتی ہیں فقطعوه اربا اربا، اس جملے کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، اور پھر آقا کو پکارا، بابا کو پکارا، بابا میرے نانا نے مجھے ایسا جام پلا دیا ہے آج کے بعد مجھے پیاس نہ لگے گی، اور اپنے ہاتھ میں جام لے کے آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں 2 سال پہلے 40 کے موقع پر کربلا کے ایک ہوٹل میں ایک عالم دین نے ایک مجلس میں جملہ کہا تھا، میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا۔ وہ فرماتے تھے یہی کربلا کی سرزمین تھی، یہی ہمارے آس پاس وہ جگہ ہوگی جہاں رسول نے اکبر کو جام پلایا ہوگا، کاش ہمیں اس جگہ کا پتہ ہو، جائیں اور وہاں کی خاک کو اپنی آنکھوں میں ملیں۔ ہاں اس حالت میں
اکبر کو لے کے خیمگاہ کی طرف چلے، بچپن سے ایک میں نوحہ سنتا تھا، ہاں حسین لاش جوان کو لے کر چلے ہیں مقتل سے خیمگاہ تک، مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الحسن بحق الحسین و اولاده المعصومین۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو وہ چاہے ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر رزق حلال سے مالا مال فرما، جو مومنین و مومنات مریض ہیں خصوصاً کنیز فاطمہ، حجاب زہرا اور حجاب فاطمہ، اور جو مومنین و مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اپنی قدرت کاملہ سے انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ بے اولاد مومنین و مومنات کو اور خصوصاً حماد صاحب انہیں اولاد صالح و سالم اور نرینہ عطا فرما۔ اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کئی دوبند کی صحبتوں میں ہیں، خصوصاً ہمارے جو جوان لاپتہ ہیں وہ جہاں بھی ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اور انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ عتبات مقدسہ خصوصاً عراق اور شام کے عتبات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو مومنین و مومنات ان عتبات مقدسہ کے زیارات کے آرزو مند ہیں انہیں پہلی فرصت میں زیارات نصیب فرما۔ ہمارے جن عزیز طلبہ و طالبات امتحانات دے رکھے ہیں یا دے رہے ہیں یا جنہوں نے بعض جائز مقاصد کے لیے شرعی مقاصد کے لیے ٹیسٹ انٹرویو دے رکھے ہیں انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما، مستقبل میں انہیں ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مکتب اہل بیت کے خلاف ہونے والی بیرونی اور داخلی سازشوں کو امام زمان کی توجہات خاص کی برکت سے ناکام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بان جن مومنین